یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 575.
میں نے مفتی صاحب کو عرض کیا کہ امام کے فرمان پہلے پڑھاؤ، کہ ان فرمانوں کے اوپر میں آج وائز کروں. ہر مہینے آپ یہ فرمان اس مولا سے سنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان فرمانوں کو سمجھنے کی توفیق ہوئی ہوگی. بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت جان بوجھ کے نہیں ہوتی، انکانشسلی جس کو کہتے ہیں، یعنی بے درکاری اور بے خیالی میں ہم بہت سی چیزیں سنتے ہیں مگر دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں. اگر ہم کسی چیز کو بار بار سنیں تو خدا تعالیٰ نے انسان کے برین کے اندر ایسی طاقت بخشی ہے کہ وہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ہمارا خیال کسی چیز پہ نہیں پہنچتا تب تک وہ چیز ہمیں یاد نہیں رہتی. بہت سے لوگ جب عمر تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری یاد شکتی، ہماری میموری کم ہو گئی ہے. اللہ نے برین ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر بے حساب طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر 1000 برس انسان کو عمر دی جائے تو ہمارے برین میں اتنے سیلز ہیں کہ وہ 1000 برس تک چلیں. جن بچوں نے بایولوجی پڑھی ہے، میڈیسن پڑھی ہے، ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے سارے بدن میں برین سیلز ایسے ہیں کہ جو ریپیئر نہیں ہوتے اور نوے پیدا نہیں ہوتے. شریر میں باقی لگ بھگ تمام جتنے بھی ہمارے سیلز ہیں، سکن کے یا بدن کے اور حصوں کے، ہارٹ کے بھی سیلز مرتے ہیں تو نوے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن برین کے جو سیلز ہیں وہ مرتے رہتے ہیں مگر نوے پیدا نہیں ہوتے. پھر بھی خدا نے برین کا خزانہ اتنا دیا ہے کہ 1000 برس کی عمر اگر ملے تو بھی ہمارا برین 1000 برس کی ریکارڈنگ رکھ سکتا ہے. لیکن ہم لوگ اپنے برین سے کام نہیں لیتے، اس وجہ سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری میموری خراب ہو گئی. میں یہ 2-4 چیزیں آپ کو اس لیے بولتا ہوں کہ ہم کو مذہب میں کام آویں. میری ہر چیز جو آوازوں میں ہوتی ہے وہ مذہب کے ساتھ ملی ہوتی ہے. میں اگر کبھی کبھی میڈیسن کی دوا دارو کی باتیں کرتا ہوں اپنی آوازوں کے اندر، کیونکہ مجھے دوا دارو میڈیسن کی لائن کا شوق ہے، میرا یہ ایک ہابی ہے، لیکن اس کے اندر بھی روحانیت چھپی ہوئی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں. آج بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری میموری خراب نہیں ہوتی، لیکن جس طرح سے ایک جوان آدمی اپنی چھوٹی عمر میں کھیلتا رہتا ہے، ایکسرسائز کرتا رہتا ہے، مگر عمر کے ساتھ اس کی ایکسرسائز گھٹ جاتی ہے، اس کے لیے اس کا شریر دبلا ہو جاتا ہے، نرم گرمی ہوتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارا جو برین ہے، ہم کسی چیز کو اچھی طرح سے دیکھ کے اگر ریکارڈ کر لیں دھیان سے تو وہ چیز میموری میں آ جاتی ہے. جو آدمی کہتا ہے کہ میری میموری خراب ہوئی، اس کو پوچھو کہ کسی کو پیسے دے کے بھول جاتے ہو؟ ہاں، سچ مچ کسی کو دماغ کی بیماری ہو وہ اور بات ہے، ورنہ اپنا لینا آدمی نہیں بھولتا. کیوں نہیں بھولتا؟ کیونکہ وہ اس کو یاد رکھتا ہے. یہاں کیوں میموری خراب نہیں ہوتی؟ اسی طرح سے ہم دنیا میں جس آدمی کو چاہتے ہیں یا اچھی طرح سے دیکھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے. جو چیز ہمیں زیادہ یاد کرنی ہوتی ہے ہم دھیان زیادہ دیتے ہیں، یاد رہتی ہے. امام کے فرمانوں کی یہی حالت ہے ہمارے ساتھ. ہر مہینے حضرت سلطان محمد شاہ کے یہ فرمان ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں. آج میں ان فرمانوں کے اوپر میں واعظ کرتا ہوں. یہ فرمان ان کے لیے ہیں کہ جو حقیقتی ہیں. پہلا ہی لفظ امام نے فرمایا حقیقتی کے چھٹکارے کے لیے. یہ کی پوزیشن ہے کس کے لیے؟ حقیقتی کے لیے. سب اسماعیلیوں کے لیے نہیں, ایسے بھی اسماعیلی ہیں کہ جو جماعت خانے نہیں آتے اور مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں, وہ اسماعیلی نہیں. اگر نام کے اسماعیلی ہیں تو حقیقتی نہیں. حقیقتی کون ہے؟ جس نے امام کی بیعت کی, سچے دل سے کی اور امام کو اپنا مرشد مانا, اس کے پاؤں میں تن من دھن رکھ دیا اور اس کے فرمان پہ عمل کیا, وہ حقیقتی ہے. اس کے فرمان پہ عمل کیا اور پھر شرط لگائی امام نے کہ گلہ غیبت سے بچنا, بد نظر نہیں کرنا اور پرائے مال سے دور رہنا, یہ شرطیں لگائی ہیں. مومنوں یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی آدمی جس طرح امام نے فرمان میں فرمایا ہے کہ وہ جماعت خانے نہیں آتا, دسوند کھا جاتا ہے, بدیاں کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, امام کے فرمان نہیں مانتا اور آپ نے اس کے 8 پیسے دے کے چند رات کے اندر نام لکھا دیا, جب وہ گزر گیا تو جماعت نے تسبیح نکالی, اس کے حق میں دعا مانگی, یا مولا تو فلانے بھائی کو فلانے بھائی کے گناہ معاف کر دے, اصل میں واصل کر دے, تو کیا وہ آٹومیٹیکلی اصل میں واصل ہو جائے گا؟ کبھی آپ یہ سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو. پھر مذہب کی کوئی ضرورت نہیں, جماعت خانوں کی کوئی ضرورت نہیں. اگر محض اسی بات کے اوپر کہ جماعت چند رات کو اس کے روح کے حق میں تسبیح نکالے اور سلوات کی تسبیح نکال کے کہہ دے کہ یا مولا اس کو اصل میں واصل کر دے, یعنی مطلب یہ ہے کہ مولا آپ کا غلام ہے, آپ نے اس کو حکم کیا اس کو اصل میں واصل کر دے, مولا کہے گا کہ بھئی یہ بدماش تھا, ناپاک تھا, گنہگار تھا, دعا نہیں پڑھتا تھا, آپ کہو گے نہیں یا مولا اس کو تو اصل میں واصل کر دے, ہماری بات سن تو. تو کئی لوگ ایک دلیل لے آتے ہیں کہ گتنا کیا نرجی مانے مادن ماں نہیں پوچھائے, گتنا کیا نرجی مانے, اس کا مطلب یہ ہے کہ گت عرض کرتی ہے. گت جو ہے وہ امام کی بچے ہیں, ایک فیملی ہے, مگر جب ایسی کوئی بات آوے کہ جو قدرت کے پرنسپل کی بات ہے, گت کیا خدا سے زیادہ ہے؟ گت کی شکتی زیادہ کہ حاضر امام کی شکتی زیادہ؟ اگر کہو گے کہ گت کی شکتی زیادہ تو ایمان خراب ہو گیا. گت کی عرض قبول کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, مگر وہ بھی لمیٹڈ حالت میں. وہ ایک ہی دھنی ہے کہ جو انلمیٹڈ ہے. اپنے کوئی بھی کام کرو, کوئی بھی بات کرو تو دو چیزوں کو وزن کر لو. بڑا کون؟ امام بڑا کہ جماعت بڑی؟ اگر اس بات کو سمجھے سوچے بغیر کبھی عمل کیا کہ جماعت بڑی اور امام چھوٹا تو ایمان خراب ہو گیا. یہی پوائنٹ تھا کہ گت نہ کیا نرجی مانے. اس پوائنٹ کے اوپر غلط سمجھنے کے کارن سے آج سے 60 برس پہلے کراچی کے اندر ایک واقعہ بن گیا. کراچی میں 2 بھگت تھے, بہت عبادت والے تھے, کھڑے کھڑے عبادت والے تھے اور عبادت میں خدا تعالی نے ان پہ رحمت بھی کی تھی, جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے, کوئی بری بات نہیں, عبادت کرنی ہے, نیکیاں سکھاتے تھے, عبادت سکھاتے تھے, لوگ ان کے پاس آنے لگے جانے لگے. آہستہ 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 ان کا یہ گروپ 300 350 بھائی بھائیوں جتنا ہو گیا, اس میں عورتیں زیادہ مرد کم تھے, عورتوں کو زیادہ وقت ملتا ہے, مرد بھی بزی ہوتے ہیں. بس یہ بات ان کے اندر آ گئی کہ گت بڑی اور امام چھوٹا. منہ سے نہیں کہتے تھے, مانتے تھے اس چیز کو کہ ہری تھکی ہری جن موٹو جان, ہری جن سمرے تیاں حاضر جان. کہ خدا سے اس کا جو بھگت ہے وہ بڑا ہے, کیونکہ جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہو جاتا ہے. محبت کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پتہ نہیں لگتا, جیسا کہ ایک باپ محبت اور پیار سے بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے. ارے کندھے پہ جو چڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں جس کے کندھے پہ چڑھے ہوئے. اس سے محبت سے بچے کو باپ باپا کر کے پکارتا ہے, تو کیا وہ بچہ جو اس کا بیٹا ہے اس کا باپ بن گیا؟ یہ محبت ظاہر کرنے کے طریقے ہیں. بس یہ حالت بگڑ گئی, لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ جو مومن جب بھی چاہے امام سے کچھ بھی کروا سکے. آہستہ آہستہ یہ چیز ان کا ایمان بن گئی. مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ کراچی تشریف لائے, کراچی تشریف لائے ساری جماعت دیدار کے لیے. جس طرح پتنگیے بھاگتے ہیں شمع پہ, اس طرح امام کے دیدار کے لیے جماعت خانوں میں جاوے, اور یہ لوگ دور ایک گھر کے اندر بیٹھ کے وہاں تسبیحاں نکالیں اور بندگی کریں اور باتیں کریں. کوئی نے کہا کہ بھئی ہم کو امام کا دیدار نہیں ہوگا, امام کو چاہیے تو خود ادھر آ کے دیدار دے گا, جماعت خانے جانے کی ضرورت نہیں. یہ دیدار کے لیے نہ جاویں اور یہ سمجھ کے کہ مومن امام سے بڑا ہے یا جماعت امام سے بڑی ہے, یہ سمجھ کے اس ایمان کے اندر داخل کر کے اگر سے وہ محبت سے کہتے تھے, تو محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی, محبت تو دینی دیتی ہے. دنیا کے اندر بھی ایک آدمی بھائی ہوئے, بہن ہوئے, ہسبینڈ ہوئے, بیوی ہوئے, ماں ہوئے, باپ ہوئے, کوئی بھی شخص بنے, کبھی دو میں محبت ہے تو آپ ایسا نہیں کہنا کہ محبت آمنے سامنے ایکول ہونی چاہیے. یہ سوداگری نہیں ہے, محبت کوئی بزنس نہیں ہے کہ روپیہ دے کے روپے کی ورث چیز مانگتے ہو. محبت میں سودا نہیں, محبت تو دیتی ہے, محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی. جس محبت میں طلب آ گئی وہ محبت نہیں, وہ بزنس ہے. محبت میں طلب نہیں ہوتی, محبت میں تو دینا ہی دینا ہوتا ہے. اسی کو ہم قربانی کہتے ہیں, اور ہمارے مذہب میں تو یہ چیز بہت ہے. ہم امام سے عاجزی کریں گے, دعائیں مانگیں گے, عرض کریں گے, لیکن ہم سوداگری نہیں کرتے. جیسے کہ مولانا حضرت امام نے بیت الخیال کے فرمانوں میں فرمایا کہ تم عبادت کرو مگر نور کا پانا تمہارا حق نہیں. یہ چیز سودا نہیں ہے کہ ایک چیز لے کے تم اس کی قیمت چکاؤ, میں عبادت کرتا ہوں میرے کو نور ملنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے ہمارے مذہب میں. ہم تو بھیک مانگتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں, تو رحم کر. وہ اگر رحم کرے تو آمین, کبھی نہیں کرتا تو بھی آمین, اس کی مرضی, کیونکہ وہ بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کے اوپر ہم دبان نہیں کر سکتے کہ نہیں امول ایسا کر. محبت والے کوئی ایسے ہوتے ہیں مگر وہ جانتے ہیں امام کو, اس کے لیے وہاں یہ باتیں بن جاتی ہیں. جب یہ لوگ امام کا دیدار کرنے کے لیے ایک دو روز تک نہیں آئے, جماعت میں چرچا ہونے لگی, امام تک بات پہنچی کہ خداوند ایک یہاں ایسا گروپ ہے وہ دیدار کرنے کے لیے نہیں آتے, یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا کو دیدار دینا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گا. چیف مشنری حسینی پیر محمد کو مولا نے پوچھا کہ یہ سب بات کی رپورٹ پیش کرو. جب رپورٹ پیش کی گئی تو مولا نے ان دو آدمیوں کو, عبداللہ پارو اور جمعہ جان, جماعت خانے کے اندر بلایا. کھارا در کا چھونا جماعت خانہ, عبداللہ پارو کو جماعت کے اندر کھڑا کیا, مکھی کو فرمایا مکھی تھوڑا تیل منگاؤ. مکھی نے تیل منگوایا. مولا نے پانی پڑا تھا نیاز بنانے کے لیے جو پیالہ ہاتھ ڈال کے مولا نے دو تین ٹیپے پانی کے عبداللہ پارو کو بلایا ہاتھ ایسا کرو. اس نے ہاتھ کھلا کیا, ماں باپ نے دو چار ٹیپے پانی کے ڈالے, دو تین ٹیپے بوندے اس کی تیل کی ڈالی, فرمایا اس کو مکس کرو. اس نے بہت زور لگایا, ایسا کرے تو تیل جدا پانی جدا. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا دیکھا پانی اور تیل کبھی ایک نہیں ہو سکتا. ہم تیل ہیں تم پانی ہے, تم ہمارے جیسا بننا چاہتا ہے. آج تک تم نے جتنی بھی عبادت کی وہ سب رد. کانپنے لگا, آخر تو مومن تھا گناہ ہو گیا, رونے لگا. مولا نے مکھی کو کہا کہ اس کی عورت کو بلاؤ. جماعت کے اندر اس کی عورت اٹھی, مولا کے حضور میں آئی. اس کی عورت کو مولا فرمایا اس کے اوپر لعنت کرو. جماعت خانے کے اندر اس کی عورت نے اس کے اوپر لعنت کی, دھنی کے اوپر. اس کے بیٹے بچوں کو بلایا لعنت کرو, سگے کٹمبیوں کو بلایا لعنت کرو, ساری جماعت کو حکم فرمایا اس پہ لعنت کرو. ساری جماعت نے لعنت کی. مولا فرمایا عبادت تمہاری جل گئی, اب تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے میں نے اکھی جماعت کی لعنت تل پہ دلوائی ہے تاکہ تیرا گناہ بخشا جا سکے. واپس پھر سے عبادت شروع کرو. جمعہ جان وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا, اس کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا عبداللہ پارو کا تھا. اس کو جمعہ جان کو فرمایا تم ایک کوٹھڑی میں گھس جاؤ, زندگی بھر اس میں سے باہر نہیں نکلنا. تمہارا کھانا پینا تمہاری حاجت وغیرہ سب اسی کوٹھڑی میں. اس نے ایک کوٹھڑی بنا لی, اندر ٹوائلٹ بھی بنا لیا, زندگی بھر وہ کوٹھڑی سے کبھی باہر نہیں نکلا. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جماعت عرض کرتی ہے یا مولا ہم عاجزی کرتے ہیں کہ تم اس کے گناہ معاف کر, اس کو اصل میں واصل کر. ہماری عاجزی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت کا غلام ہے مولا, اس کے لیے وہ آدمی جو گزر گیا کتنا بھی بدماش گنہگار تھا پھر بھی جماعت نے کہا تو اس کو چھوڑ دیا. اگر یہی بات ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھو, چند رات کو دن ایک دن آیا کرو, چوریاں کرو, زنا کرو, گناہ کرو, جھوٹ بولو, بدماشی کرو, بد نظری کرو, دوسروں کا حرام کا مال کھا جاؤ, غیبت کرو, دنیا بھر کے گناہ کرو, لیکن چاند رات کو جماعت خانے میں آ جانا, آپ کے سب گناہ بخشے گئے, آپ لوگ بہشت میں جاؤ گے. تو کیا مذاق اڑایا ہے اسماعیلی مذہب کا, کیا مذاق ہے اسماعیلی مذہب کا. یہ مذہب تو سارا اس کے اوپر ہے کہ آپ کے اعمال اور کیریکٹر کیسے ہیں. ایک بے وقوف بولتے کچھ نہیں, اعمال کیسے ہیں اس کے اوپر مذہب ہے. مذہب انسان کو پالش کرنے کے لیے ہے, مذہب انسان کی حیوانیت نکالنے کے لیے ہے. مذہب جو ہے وہ گندگی نکال کے آپریشن کیے بغیر گندگی نہیں نکلے گی, آپریشن کرنا ہی پڑے گا تبھی اندر سے گندگی نکلے گی. اور آپریشن جو ہے وہ اعمال ہیں, عبادت ہے, نیکیاں ہیں, محنت ہے, اور پھر خدا کے حضور میں عاجزی ہے. مولا کے حضور میں ہماری عاجزی ہونی چاہیے. پہلے حقیقتی بنو جیسا کہ امام نے فرمایا ہے, پھر یہ چیزیں ملیں گی. حقیقتی مومن کون؟ حقیقتی وہ ہے جو امام کا ایک فرمان بھی توڑتا نہیں جان بوجھ کے. انجانے گناہ تو انسان کی کمزوریاں ہیں, ایک بھی فرمان حضر امام کا جان بوجھ کے نہیں توڑا جاوے. صبح شام جماعت خانے کی حاضری, تین وقت کی دعا, دسوں مال واجب برابر, اور جیسا امام نے کہا اپنی نظر پاک رکھو, کسی کی گلہ غیبت نہ کرو, کسی کے مال کے اوپر نظر نہ رکھو, جھوٹ نہ بولو, اور ایسے وہ سب کام جس کے لیے مرشد نے منع کیا ہے کہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو ہم حقیقتی. پھر جو ہمارے کچھ ایسے اعمال تھوڑے بہت خراب ہو گئے اور گناہ رہ گئے تو جماعت جماعت عرض کرتی ہے یا مولا تیرا مومن تھا، یہ گزرنے والا آدمی تیرا مومن تھا. جماعت ساری عرض کرتی کہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کو اپنا نورانی دیدار عنایت کر، اس کے اوپر رحم کر کے اس کو اصل میں واصل کر. اب وہ اصل میں واصل ہونے کے جو لائق نہیں، تو جماعت کے بہت سے یہ دعائیں اگر اس کو وہ گیپ کو پورا کر سکنے جتنی ہوئے تو مولا قبول کرے گا، لیکن بالکل زیرو ہوئے اس کے لیے اصل میں واصل کی دعا کام نہیں آتی. بھلے جماعت نے کی ہے، جماعت کوئی حاضر امام کے اوپر نہیں ہے، جماعت تو امام کی غلام ہے، امام جماعت کا غلام نہیں. جماعت کی وجہ سے حاضر امام نہیں ہے، حاضر امام کی وجہ سے جماعت ہے. مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے، سلوات پڑھو. میں نے کوئی گرم پانی دیا، یہ ٹھنڈا پانی کام نہیں آتا، کیوں نہیں دے رکھا؟ مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ یہ ساری کائنات یعنی سرشتی، اس کا جو مول کارن ہے ایگزسٹنس کا، پتا ہے کون ہے؟ مولا اس کا فرمان کا جواب، سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ساری سرشتی کریشن کا مول کارن یعنی اس کی کاز اور ریزن حضر امام ہے. کتنا اچھا فرمان ہے، جو سمجھ سکو تو یہ فرمان کتنا اچھا ہے. اس میں سب کچھ کہہ دیا، دعویٰ بھی کیا، خدا کی جتنی بھی کریشن ہے ایگزسٹنس، اس کا کاز امام ہے. مولا فرمایا کہ امام کی ہستی کے بغیر یہ دنیا نہیں رہ سکتی. اگر اس دنیا کے اندر آخر میں دو آدمی اگر رہ جائیں تو مولا فرمایا ان میں سے ایک حاضر امام ہوگا. تو جماعت ہوئے یا نہ ہوئے، امام تو رہنے ہی والا ہے، اور وہ کبھی جو دوسرا آدمی ہوئے گا وہ امام کا مرید ہوئے گا. اگر ساری دنیا فنا ہو جائے اور باقی دو شخص دنیا میں رہ جائیں، امام فرمایا کہ ان میں سے ایک حاضر امام ہوگا. اب اس کی تعویل میں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ دوسرا حاضر امام کا مرید ہوئے گا، لیکن جماعت کی وجہ سے حاضر امام نہیں ہے، حاضر امام کی وجہ سے جماعت ہے. جماعت امام سے بڑی نہیں ہے، امام جماعت کا مالک اور بڑا ہے سب سے. مگر جماعت عرض کرتی ہے، بالکل اسی طرح چاند رات کی رات کو جماعت اکٹھی ہوتی ہے، جو شخص گزر گئے ہیں ہم ان کے لیے عرض کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کے گناہ معاف کر. سلوات پڑھ کے، درود پڑھ کے ہم اس کا ثواب مرنے والے کو دیتے ہیں تاکہ اس کی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں اور اس کی بدیوں گناہوں کے سامنے مقابلہ ہو سکے. اس کو اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا مرنے والے کو، اس نے عبادت کی ہوگی، غلطیاں وغیرہ تو ہر انسان کرتا ہے، ہمارے میں سے کوئی پاک آدمی نہیں ہے، امام کی ذات کے سوا ساری دنیا میں کوئی پاک نہیں ہے. کسی کے گناہ تھوڑے ہیں، کسی کے گناہ زیادہ ہیں، لیکن جب انسان کے گناہ تھوڑے ہوئیں گے اور ایسے گناہ ہوں گے کہ جس کے اندر دوسرے کی بات شامل نہیں ہوگی، یعنی دوسروں کے کیے ہوئے گناہوں کا انبار نہیں ہوگا، تو خدا جماعت کی دعا قبول کر کے اس کے گناہ بخش کے اس کو اصل میں واصل کرے گا. پھر بھی اس کی مرضی ہے، اس کے اوپر ہمارا زور نہیں. لیکن کبھی اس نے عبادت کی ہی نہیں، امام کی فرمان برداری کی ہی نہیں، اور جس طرح امام فرمایا دوسروں کا حق بھی کھایا، غیبت کی بھی کی، بد نظری بھی کی، اور بھی گناہ کیے، تو اس آدمی کے لیے ہم دعا تو مانگیں گے، کیونکہ ہماری ریت ایسی ہے. یوگانڈا کے اندر کمپالا جو تھا وہ راجدھانی شہر تھا، اسماعیلیوں کے لیے بھی ہمارا کیپیٹل کمپالا تھا. کمپالا کے اندر ایک کپل کا جھگڑا ہوا، میاں بیوی کے جھگڑے میں کاؤنسل کو ایسا لگا کہ قصور ہسبنڈ کا ہے، مگر وہ ایسا تل بیٹھا تھا کہ مجھ کو یہ عورت چاہیے ہی نہیں۔ کاؤنسل نے بہت سمجھایا، کہا اچھا اگر تم طلاق ہی دینا چاہتے ہو تو طلاق کے سامنے یہ شرطیں ہیں، تم طلاق دیتے ہو، اس کی مہر کی رقم جو تھی اس سے 10 گنا زیادہ رقم کر کے بتائی۔ کاؤنسل نے کہا بھرن پوشن بھی دو، بچوں کا دو، ایک بہت بڑی رقم وغیرہ دی۔ اکھڑ آدمی تھا، کاؤنسل کی بات نہیں مانی۔ 3 مہینے کے بعد کاؤنسل نے اس کو واپس بلایا کہ تم یا اس طرف یا اس طرف کچھ فیصلہ کرو۔ اس نے پھر بھی کاؤنسل کی بات نہیں مانی۔ 6 مہینے جب پورے ہو گئے تو کاؤنسل نے اس کا جماعت خانہ بند کیا۔ اپنا قاعدہ ہے، کاؤنسل نے جو کام کیا وہ قانون کے اندر رہ کے کیا، جماعت خانہ اس کا بند ہو گیا۔ اس نے کاؤنسل کے اوپر عدالت میں کیس کیا، برٹش راج تھا اس وقت، کورٹ میں کاؤنسل پر کیس کیا۔ ابھی کاؤنسل کس کی، پریسیڈنٹ کی تو کاؤنسل نہیں ہے، یا سیکرٹری کی کاؤنسل نہیں ہے، کاؤنسل ہز ہائینس دی آغا خان شیعہ امامی اسماعیلیہ کاؤنسل۔ مولا کے نام کے ساتھ کورٹ میں کیس گیا، اس کا باپ اس کی طرفین میں آیا اور اس فیملی نے کاؤنسل کے سامنے مورچہ لگایا۔ جب ہی کورٹ میں کیس گیا، اپنے وکیل ایڈوکیٹ وغیرہ سب تھے، ان میں سے ایک کاؤنٹ بہادر علی ویر جی جو اس وقت ایجوکیشن کا ایڈمنسٹریٹر تھا، کاؤنسل نے یہ کیس اس کے سامنے رکھا ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پہلے پہلے منگائی گئی ڈیفینس کے لیے، ٹائم وغیرہ لیا گیا، تو یہ کیس چلتا تھا۔ پہلے کیس مینشن کے اوپر آتا رہا آتا رہا آتا رہا، یوں کرتے کرتے تقریباً 6 مہینے اور نکلے اور آخر ہیئرنگ ڈیٹ آئی۔ ہیئرنگ ڈیٹ کل ہے، آج رات کو یہ آدمی گزر گیا۔ جماعت خانہ اس کا بند ہے۔ سوری میں اس میں آپ کو ڈیٹیلز دینی بھول گیا، ایک چیز میں نے مس کی کہ جماعت خانہ بند ہوا، بعد میں اس نے یہ چیز نہ مانی تو 6-7 مہینے اور نکلے، 12 مہینے نکلے، تو اپنے قاعدے کی قلم کے حساب سے آہستہ آہستہ اس کو نعت بار کیا گیا۔ تو یہ نعت بار کی حالت تھی کہ جب کورٹ کے اندر ہیئرنگ آنے والی تھی، جس دن ہیئرنگ تھی اس کی ایک پریویس نائٹ کو یہ آدمی گزر گیا، نعت بار تھا۔ ہمارا قانون، ہمارا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نعت بار ہوئے اور اس نے کوئی دوسرا مذہب اختیار نہیں کیا تو ہم اس کو اسماعیلی قبرستان میں دفن کریں گے اور اسماعیلی مذہب کی جو ریت رسم ہے اس پہ پوری کریں گے۔ تو وہ نعت بار تھا، اس نے کوئی دوسرا مذہب اختیار نہیں کیا تھا، من کی بات اور ہے، مگر ظاہر میں کچھ نہیں تھا۔ مر گیا، جماعت نے اس کا جنازہ اٹھایا، جب ہی اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے جماعت میں مکھی صاحب نے ہاتھ اونچے کیے اور جب یہ کہا کہ یا مولا تو اس کے گناہ معاف کر، ہماری روز کی لیت ہے، اس کو اپنا نورانی دیدار دے اور اس کو اصل میں واصل کر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اس وقت حاضر تھا وہاں، میں نے کہا یا مولا دنیا بھر میں ایسی جماعت کوئی نہیں، کتنا رحم ہے ہماری جماعت کے اندر، ہماری جماعت میں کتنی دیا ہے کہ جماعت کے سامنے، امام کے سامنے، شافیر کے سامنے کورٹ میں کیس کیا ہے، نعت بار ہے، ہم اگر چاہتے تو اس کا مردہ رکھ جاتا، ہم کو کیا پرواہ، اب تو ہمارا آدمی بھی نہیں، مگر نہیں، ہم نے اس کو دفن بھی کیا، اس کے جنازے میں لوگ گئے، وہ سب کریا کرم ریت رسم رواج ہوئی، دعائیں بھی مانگی گئی، زیارت بھی کی گئی۔ یہ اسماعیلی مذہب کے رحم کی خوبی ہے۔ اب بتاؤ، امام اس کا غلام بن کے جماعت کا، اس کے ساتھ جو جماعت کہتی ہے وہی سلوک کرے؟ تو جج جماعت ہے کہ جج حاضر امام ہے؟ قیامت کے دن جب ہی ججمنٹ خدا دے گا تو جماعت ججمنٹ دے گی کہ خدا دے گا؟ اپنے دل میں سے یہ بات کو ہمیشہ کے لیے نکال ڈالو کہ جماعت جو کہے گی وہ مولا کرے گا. یہ غلط ہے. جماعت کی عاجزی ضرور ہے, جماعت کی بات امام مانتا ہے جو ماننے جیسی ہے, مگر خدائی طاقت جو حضرت امام کے پاس ہے جماعت اس سے اوپر نہیں. ہم جو جماعت کے اندر تسبیحاں نکالتے ہیں وہ اس آدمی کے حق میں کہ جو گزر گیا ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم تو سب دعائیں اس کے لیے کریں, مگر وہ دعائیں قبول کرنی نہ کرنی وہ مولا کے ہاتھ میں ہے. مولا کی طاقت کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا. ابراہیم نبی کے اوپر وہی نازل ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے اندر تین نبی اور تھے. ایسے ٹائم اس وقت چار نبی تھے, مگر صاحب رسالت یعنی جس کے اوپر کتاب اتری تھی اور جس کو رسالت ملی تھی وہ حضرت ابراہیم تھے. تو لوط علیہ السلام بھی ان کے زمانے میں تھے. نبوت کا درجہ رسالت سے تھوڑا کم ہے. رسول جو ہے وہ بھی نبی ہے, مگر اس کو شریعت کے اندر چینجز کرنے کا حق ہوتا ہے. نبی چینج نہیں کر سکتا, نبی کو حق نہیں, رسول کو ہوتا ہے. 124,000 نبی ہوئے, ان میں سے 114 رسول ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہی اتری ہے. ابراہیم لوط کو کہو, لوط نبی تھے, وہی ان پہ اتری. لوط پہ بھی وہی اترا کرتی تھی, خدا کی مرضی اس کو کہے یا اس کو کہے. ایک سیٹھ کے 25-50 نوکر ہوئے تو یہ سیٹھ کی مرضی کے اوپر ہے, جس نوکر کو چاہے کوئی حکم کر دے. ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ مینیجر کے تھرو صحیح کرنا چاہیے. اے ابراہیم لوط کو کہو کہ میں اس کے شہر کے اوپر غضب اتارنے والا ہوں, تو مومنوں کو کہہ دے رہے کہ وہ اس عرصے کے درمیان شہر چھوڑ کے نکل جائیں. ابراہیم نبی گھٹنوں کے اوپر آ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں, اللہ کبھی بھول سے تھوڑے مومن رہ گئے اور ان کو یہ خبر نہ پہنچی, وہ شہر سے نہ نکل سکے, تو پروردگار وہ مومن بھی تیرے غضب میں آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا, نہیں اے ابراہیم, اگر 50 مومن باقی ہوئیں گے تب تک غضب نہیں اترے گا. عرض کی, مولا کبھی 50 نہ ہوئے, 25 ہوئے تو؟ فرمایا, ہاں ابراہیم, اگر 25 بھی مومن باقی رہ جائیں گے تو اس شہر کے اوپر میں غضب نہیں اتاروں گا. یا مولا, کبھی اس سے کم ہو گئے تو, 10 رہ گئے تو؟ اللہ نے فرمایا, اے ابراہیم, جب تک ایک مومن بھی شہر میں ہوگا واللہ میری رحمت ایسی ہے کہ میں اس شہر پہ غضب نہیں اتاروں گا. تو نبیوں کی بھی دعائیں خدا سنتا بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دعا قبول کرے خدا. خدا کے اوپر ہم کوئی طرح کا قاعدہ نہیں لگا سکتے اپنا کہ نہیں ہماری ہر دعا خدا کو قبول کرنی ہی چاہیے. ارے نبیوں کی دعائیں بھی قبول اس نے نہیں کی. نوح نبی علیہ السلام کا لڑکا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا, اللہ کو عرض کیا, یا اللہ میرا لڑکا ڈوبتا ہے. فرمایا, لڑکے کی پرواہ مت کرو, وہ تمہارا لڑکا نہیں. نوح نبی کی دعا لڑکے کی بابت میں اللہ نے قبول نہیں کی. خدا کے اوپر کوئی نہیں ہے. اس کے لیے جماعت جو ہے وہ مولا کی غلام ہے, جماعت مولا کے بندے ہیں, جماعت مولا کی مرید ہے, جماعت مولا کے روحانی بچے ہیں, جماعت مومنوں کا گروپ ہے, جماعت عاجزی کرنے والے درویش ہیں, جماعت عبادت کرنے والے عباد ہیں یعنی عبادت والے ہیں, مگر جماعت خدا کے اوپر نہیں. ہم عاجزی کرتے ہیں پھر وہ قبول کرے نہ کرے, لیکن ہم کو اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے. چاند رات کی مجلس امام فرمایا میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ سب لوگ مل کے تم اس کے لیے دعا کرو. تو جبھی ایسا مثال کے طور پہ اس وقت دیکھو نا, 1,500 آدمی بیٹھا ہے, 2,000 آدمی بیٹھا ہے. ان آدمیوں کے اندر بھائیوں بھائیوں میں ایسے بھی مومن ہیں کہ جو عابد ہیں, پرہیزگار ہیں, اس درجے پہ ہے کہ کبھی خدا کو کہے مولا تو اس پہ رحم کر, تو خدا محبت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے, اپنے رحم کی وجہ سے ایسے بندوں کی دعائیں نہ قبول نہیں کرتا, قبول کرتا ہے. تو ایسے آدمی بھی جب کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں تو خدا کو ان کی دعا قبول کرنی پڑتی ہے محبت کی وجہ سے, زور زبری کی وجہ سے نہیں, محبت کی وجہ سے وہ قبول کرتا ہے. تو ساری جماعت مل کے جب اس کے لیے دعا کرے تو جماعت میں پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اس لیے امام فرمایا کہ یہ مجلس حقیقتیوں کے چھٹکارے کے لیے, حقیقتی وہ ہے جو نیک ہے, اچھا ہے, پرہیزگار ہے, نظر خراب نہیں, مال کی تمنا نہیں, جھوٹ فریب کرتا نہیں, دغا کرتا نہیں, غیبت گلا کرتا نہیں, عبادت کرتا ہے, دسوں دیتا ہے, جماعت خانے میں آتا ہے, دعا پڑھتا ہے, دوسرے کی مدد کرتا ہے, دوسروں کی خدمت کرتا ہے, دل کا نیک ہے, عمل اعمال کا صاف ہے, اس کو حقیقتی کہتے ہیں. حقیقتی کی ایک اور سمجھ گرو پیر صدر الدین ماں باپ نے ہم کو ایک دفعہ فرمائی تھی, جو وہ دعا آج کل ہم نہیں پڑھتے, گٹ پاٹ کی دعا. انت کروڑ ماتھی 48 کروڑ, انت نہ میرا ماتھی 48 کروڑ, ستی جیو نے تار سے. یہ حقیقتی, ستی جیو کا مطلب حقیقتی مومن. اور اس کی کوالیفیکیشن کیا, کہ وہ گنانی ہوئے. گنان کا مطلب عقل والا, علم والا. دھیانی ہوئے, عبادت کرنے والا ہوئے. جن ہردا ماں امی جل وسے, یعنی جس کے دل میں رحم ہوئے. امی جل کا مطلب کہ جو دوسروں کا بھلا کرے. یہ ستیہ یعنی سچائی کے اوپر, دھرم اپنی ڈیوٹی کے اوپر, نیم اس کے اوپر جو فرض ہوئے ان کا پالن کرنے کے اندر, ریگولیرٹی کے اندر. دسوند دیوے سکریت گرمکھے دے دعا. انت نام میرا ماتھی 48 کروڑ, ستی جیو نے تار سے, جے رکھیسر گنانی دھیانی, جے ناریدا ماں امی جلوسے, جے ستیہ دھرم نیم دسوند سکریت گرمکھے دے دعا. وہ حقیقتی مومن ہے. ایسا مومن اگر اس کے کچھ تھوڑے بہت گناہ ہو جاتے ہیں تو جماعت دعا مانگتی ہے تو وہ معاف ہوتے ہیں. اس بات کو آج میں نے اچھی طرح سے آپ کے سامنے خلاصے سے کہا. چادرات کی یہ مجلس بہت مرتبے کی مجلس ہے. اس مجلس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. ہندوستان کے اندر یہ مجلس نہیں ہوتی تھی, 48 میں جومے کے اندر یہ ہماری مجلس شروع ہوئی. رسول پاک چاند رات کو خاص طور پہ مجلس بناتے تھے, اور وہ مجلس کا ٹائم کیا تھا کہ جب لوگ سو جاتے تھے تو رات کو 12 بجے نبی کریم مجلس بلاتے تھے. سلیکٹڈ آدمی آتے تھے اور صبح تک عبادت ہوتی تھی. اس چاند رات کی مجلس جو لوگ کھا پی کے سو جاتے تھے, تھوڑے سے جو لوگ تھے ان کو رسول پاک بلاتے تھے. رات کو 12 بجے آدھی رات کو بیٹھتے تھے, وہاں نبی کریم ان کو واعظ فرماتے تھے, نصیحتیں فرماتے تھے, اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان کرتے تھے. بندے کی غریبی, بندے کی ناپاکی, بندے کی کمزوری, بندے کی ضعیفی اور عاجزی کا بیان کرتے تھے. ساری رات عبادت میں گزاری جاتی تھی. رسول پاک کی حدیثوں میں سے, رسول پاک کی سیرت میں سے ہمیں اس چیز کا پتہ ملتا ہے کہ چاند رات کی مجلس نبی کریم بناتے تھے. سب کو آنے کی اجازت نہیں تھی, تھوڑے سے آدمی تھے جو رسول ان کو بلاتے تھے. بعض دفعہ لوگ عرض بھی کرتے تھے تو نبی کریم نے اس چیز کو ظاہر میں بہت بڑے سوروپ میں نہیں دیا, لیکن حضور نے یہ ضرور فرمایا کہ جس دن چاند دیکھو اس دن خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو. چاند کو دیکھ کے فرمایا مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجو, یعنی صلوات پڑھو. اور چاند کو دیکھ کے خود رسول پاک بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے. چاند رات کو بہت سے مسلمان ہیں جو ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں. 48 جومے کے اندر ہمارے ہاں یہ چاند رات کی مجلس خود امام نے بنائی, اور یہ فرمان جو ہم سنتے ہیں اس نے فرمان ہماری بھلائی کے لیے. اور اس لیے مولا فرمایا کہ میرا کوئی مرید گنہگار ہو کے دنیا سے نہ جائے, میرا مرید, اور وہ حقیقتی مرید جو اس کا حکم مانے. یہ فرمان اس کے لیے, سب کے لیے نہیں, ہر اسماعیلی کے لیے یہ فرمان نہیں, یہ فرمان اس کے لیے ہے جو حقیقتی ہے اور امام زمان کو حقیقت میں سمجھتا اور جانتا ہے. اس کے لیے وہ لفظ لگا دیا. قرآن شریف کے اندر اس قسم کی بہت سے استعارات ہیں, یعنی اشارے ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو. اس کے اندر کافر بھی آ گئے, مومن بھی آ گئے. جہاں جہاں لفظ ایھا الناس کا ہے, اے لوگو, تو اس کا مطلب ساری دنیا, سارا جہان, کافر بھی مومن بھی. لیکن جہاں اللہ کو صرف مومنوں سے بات کرنی ہے تو کہتا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہ بات کرو, یہ بات کرو, یہ بات کرو. اس نے بھی تخصیص رکھی ہے. اس طرح سے یہاں ہمارا امام تخصیص فرماتا ہے کہ حقیقتیوں کے لیے میں نے یہ مجلس بنائی ہے, حقیقتیوں کے لیے یہ میرا فرمان ہے کہ جب وہ گزر جائیں اس کی زیارت کے دن تسبیح نکالو, اور جو پہلی چاند رات آوے اس دن اس کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کے گناہ معاف کرے تاکہ وہ بہشت میں جائے اور اس کے خدا تعالی گناہ کی پوچھا نہ کرے. کیوں کہ آپ سب نے اس کو نیکیاں دی, آپ کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں. جو گزر جاتے ہیں اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ گزر جانے والے آدمی کے لیے دعا مانگنے سے اس کی روحانی کو فائدہ ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے. میں نے اپنی ایک وعظ میں ذکر کیا, حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے تو ایک دن نبی کو عرض کی, یا نبی, میری ماں بہت عرصہ پہلے گزر چکی ہے تو کیا میں اس کے روح کے ثواب کے لیے حج کروں؟ آپ نے فرمایا کرو. کہنے لگا یا نبی, میری جو ماں تھی وہ مومنہ نہیں تھی, یعنی اسلام میں داخل نہیں تھی. آپ نے فرمایا کچھ نہیں, اس کے روح کو ثواب ملے گا. مرنے والے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, وہ دعا خدا تعالی منظور کر کے اس کا ثواب اس روحانی کو بخشتا ہے. ابیسینیا کا بادشاہ جس کے پاس مولا علی کے بھائی حضرت جعفر ابو طالب, حضرت جعفر کو لوگ طیار کہتے تھے, پرندہ, پنچھی. حضرت جعفر جو تھے وہ بڑے فاسٹ چلتے تھے, اتنے فاسٹ چلنے والے تھے کہ کبھی لوگ صبح ان کو یہاں دیکھتے تھے تو دوپہر کو ایسی جگہ پہ جہاں آدمی دو دن میں نہیں پہنچ سکتا. تو ان کا نام پڑ گیا طیار, طیار یعنی برڈ, پرندہ, پنچھی. تو حضرت جعفر طیار مولا علی کے جو بھائی تھے, مدینہ مکہ سے جب پہلی ہجرت ہوئی تو حضرت جعفر طیار گئے تھے. ابیسینیا کے اندر تقریباً 80-82 آدمیوں نے ریفیوج لیا, مہاجرین بن کے گئے, اور کافر پیچھے گئے کہ ہم جا کے ان کو لے کے آئیں, چھڑاویں. تو ابیسینیا کے راجہ نے ان کافروں کو نکال دیا. مسلمان ادھر رہے, اس کے راج میں سکھ سے رہے. جب مدینہ کے اندر رسول نے ہجرت کی تو واپس مدینے چلے آئے. جب یہ شاہ نجاشی ابیسینیا کا بادشاہ گزر گیا, مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد نبی کو اس کا پتہ لگا کہ وہ گزر گیا, تو مدینے میں نبی نے اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی. مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد کے لیے نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کے ہم سے بھی ہماری نیکیوں کا عوض دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ اگر تم کسی کے لیے دعا مانگتے ہو تو وہ بھی ایک احسان ہے, چیریٹی ہے, سخاوت ہے. کسی نے پوچھا کہ یا نبی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے لیے دعا مانگنا. آسان سے آسان نیکی, چھوٹے سے چھوٹی نیکی یہ ہے. یہ ابو ہریرہ نے پوچھا, میں نے آپ کو ایک واعظ میں کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو اچھی بھی ہیں اور بہت سی حدیثیں تو گپے ہیں، لیکن اچھی حدیث ہے، کہتا ہے یا نبی میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں سخاوت کروں، یا نبی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں دے کے سخاوت کروں، تو یا نبی ایسی بات کہو کہ جو سخاوت ہوئے اور مجھ کو سخاوت کا بدلہ ملے مگر کوئی پیسہ خرچ نہ ہوئے. نبی ہنس پڑے، فرمایا ہے وہ ہو رہا دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو، آسان سے آسان چیز ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو. حضرت امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک دفعہ عرض کی گئی، یا مولا بہت سے لوگ ہیں نیاز کی پیالی ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پیچھے والے کھڑے رہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوڑے جگہ تو ہم نیاز پیئیں، پانچ آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، تو دوسرے کئی پانچ آدمی اتنی دیر میں پانچ آدمی نیاز پی کے چلے جائیں جتنا وہ ٹائم لگاتا ہے. تو خداوند ہم کو ایسی دعا بتاؤ کہ جو شارٹ ہوئے اور کنسائز ہوئے، سب کچھ اس میں آ جائے. مولا فرمایا نیاز کی پیالی اٹھاؤ. کہا یا مولا مجھ کو حقیقت ہی سمجھ لے. حضرت امام فرمایا دین دنیا کی سب نیکیاں باتیں اس میں آ گئی، سب دعائیں اس میں آ گئی، حقیقت ہی سمجھ دے. پھر مولا فرمایا اپنے لیے دعا مانگو، اس سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم دوسروں کے لیے مانگو. نیاز کی پیالی اٹھاؤ، یا مولا ساری جماعت کو اس میں مجھ کو بھی حقیقت ہی سمجھ دے. فرمان ہے اس کا بس پیو. مطلب کیا تھا؟ کہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے خدا بہت خوش ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہم کو فرمان کیے گئے. دوسروں کے لیے بہت مانگو، سب کی بھلائی چاہو، سب کے اوپر رحم کرو، سب کے اوپر مدد بن سکے تو کرو. کبھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی ہم پیسے سے مدد نہیں کر سکتے، تو ہم دعا مانگ کے اس کی مدد کر سکتے ہیں. کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس کے حق میں دعا مانگو، مولا اس کی بیماری بلا دور کرے. کسی بیمار کی خبر سنو نہیں پہنچ سکتے ہو، تو اس کے لیے دعا مانگو، یا مولا اس پہ رحم کر، اس کی بیماری دفع کر دے. کسی کو یا مولا اس پہ رحم کر، اس کی بیماری دفع کر دے. کسی غریب کو تکلیف میں دے ہو، آپ کی توفیق نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، تو کم از کم دعا کر دو ضرور، وہ خدا تعالیٰ منظور کرتا ہے، راضی ہوتا ہے. اور دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہم جب دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو خدا تعالیٰ خوش ہو کے اس کی نیکی کا بدلہ ہمارے نام پر بھی لکھتا ہے. ایک دفعہ نیروبی کے اندر ہمارے یہاں ایک بہت مشہور مومن فیملی ہے، راجن لال جی کی فیملی، کاؤنٹ راجن لال جی بڑا عابد شخص تھا، 60 برس جب سے اس نے بیت الخیال کا کام کیا، 60 ایئرس میں وہ ایک دن بھی جماعت خانہ چکا نہیں، بیماری کے اندر بھی جماعت خانے آتا تھا، ڈاکٹر منع کرتے تھے، بچے منع کرتے تھے، مگر وہ آتا تھا، برسات ہوتی تھی تو بھی آتا تھا، نیروبی میں سخت ٹھنڈی پڑتی ہے مگر وہ آتا تھا. ایک دفعہ اس نے پوچھا مولا بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے مومنوں کی فیملی کے بچے بے ایمان ہو جاتے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا راجن لال جی عام طور پہ مومن اپنے لیے دعا مانگتا رہا، یا مولا مجھے ایمان سلامت رکھ، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ. مولا فرمایا وہ اپنی ہی دعا مانگتا ہے، لیکن تم اگر اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے رہو تو دعا مانگنے سے خدا تعالیٰ سنتا ہے. مطلب کہ اولاد کے لیے بھی ایمان کی دعا مانگتے رہو، یا مولا میری اولاد کو ٹھیک رکھنا، یا مولا میری اولاد کا ایمان سلامت رکھنا، یا مولا میری اولاد کو بے ایمانی سے بچانا. اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو، اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی مانگو، ساری جماعت کے لیے مانگو. یہ گت جماعت ہے، جو جماعت خانے میں حاضر ہوتی ہے اس کو ہم گت جماعت کہتے ہیں، اور جملے جماعت کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی جماعتوں کو. تو ساری دنیا کی جماعت کو کہو یا مولا جملے جماعت کے اوپر رحم کر، اس کے اندر ہمیں بہت عوض اور فائدہ ملتا ہے. جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان پہ بہت رحم کرتا ہے. ایک دفعہ حج کا مہینہ تھا، حج کے مہینے میں 6 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے آئے، چھ لاکھ آدمیوں کے اندر کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا کس کو معلوم؟ اس کے اندر حضرت ابراہیم ابن آدم مشہور صوفی ہیں، وہ بھی حج پہ آئے تھے، حج ختم ہو گیا، خانہ کعبہ کے اندر ان کو نیند آ گئی، سو گئی، مگر وہ لیٹے نہیں تھے، دیوار کا سہارا لے کے ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، خنودگی آ گئی، جھوکا آ گیا، دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے، ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے اور دوسرے سے پوچھ کے کچھ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم کان لگا کے سنتے ہیں کہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے جو لکھ ہے اس برس حج پہ کتنے آدمی آئے؟ کہا 6 لاکھ۔ کس کا حج قبول ہوا، کتنوں کا قبول ہوا؟ کہتا ہے سب کا قبول ہوا مگر ایک آدمی کی وجہ سے۔ 6 لاکھ آدمی کا حج قبول ہوا ایک آدمی کی وجہ سے، وہ آدمی کون تھا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن احمد دمشق کے اندر، جو یہاں نہیں آیا۔ ارے حج کرنے نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ حج کرنے نہیں آیا اور اس کا حج قبول، اور اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا؟ کہا ہاں، اللہ تعالی کی قدرت۔ فرشتے نے لکھا کیا کام کرتا ہے؟ چمڑے کا کام کرتا ہے۔ کون سی جگہ رہتا ہے؟ کہ دمشق کے باہر فلانا کریا ہے، کریا سبرب کو کہتے ہیں، وہ وہاں رہتا ہے۔ آنکھ کھلی تو فرشتے تو غائب ہو گئے، حضرت ابراہیم آدم نے سفاری باندھی، دمشق آئے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ الگ کتابوں کے اندر بغداد نام بھی لکھا ہے۔ تذکرۃ الصوفیاء کے اندر بغداد لکھا ہے، بغداد کے دمشق۔ ہمارا ہیتو، ہمارا مقصد اس مثال سے ہے، اس کو ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم آدم سفر کر کے پہنچے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے عبداللہ ابن احمد کی دکان پہ پہنچے، سلام کیا، بیٹھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، حج کر کے آیا ہوں، تمہارا نام عبداللہ؟ کہنا ہاں۔ تم حج پہ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ میں حج پہ جانے والا تھا، کیوں نہیں گیا؟ کہا میں وہ بات پھر کروں گا، لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا حج پہ جانے کا۔ کہا ہاں، کیوں نہیں گئے حج پہ؟ اس نے کہا کہ میں نے حج کی تیاری کی، بہت برسوں سے میری خواہش تھی، لیکن میری حالت اتنی اچھی نہیں تھی، آہستہ آہستہ خدا نے میرے پہ رحم کیا، میں اس لائق ہو گیا کہ میں بچوں کے لیے پیسے چھوڑ جاؤں اور حج پہ جاؤں تو ان کو تکلیف نہ ہوگی۔ حج کا ارادہ کیا، سب پورا ہو گیا، اور 2 دن کے بعد جو حاجیوں کا قافلہ جانے والا تھا، کاروان، میں ان کے ساتھ جانے والا تھا، ایک واقعہ بن گیا، میں جس کی وجہ سے نہ جا سکا۔ کیا واقعہ تھا؟ کہا بات یہ تھی کہ میں ایک دن گھر گیا، قافلے میں جانے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، میں گھر گیا تو میری جو بیوی تھی بڑی دلگیر تھی، اور اس نے میرے سے کہا گھر پہ کھانا، میں نے مانگا تو نہیں تھا، تو میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بات یہ بنی کہ پڑوسن کے پاس میں گئی تھی، اس پڑوسن کا ہسبینڈ باہر گیا ہے کمانے کے لیے، اور ان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھی رقم چھوڑ گیا، وہ خرچ ہو گئی، گھر کے برتن باسن سب بیچ باچ کے سب کچھ انہوں نے کیا۔ اب وہ بیچاری نیک بائی یا عابدہ ہے، مگر اتنی پریشان ہے کہ خود باہر نکل کے کچھ کام کرنے کے لائق نہیں، اس کی تندرستی اتنی اچھی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگتے تھے، تین دن سے ان کے گھر میں فاقہ تھا، تو یہ بھائی مجبور ہو کے رات کے وقت چھپ کے گاؤں سے باہر ایک مرا ہوا گدھا تھا اس کا گوشت کاٹ لائی اور ہانڈی میں رکھ کے پکاتی تھی۔ بات یہ بنی، میں نے کھانا نہیں پکایا تھا کیونکہ آپ سفر پہ جانے والے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ ہم دو ہی آدمی گھر پہ ہیں اس وقت، بچے باہر گئے ہیں، تو میں بازو والی سے تھوڑا سالن لے آؤں، آپ کھا لو تو میں اپنا حساب کر لوں گی۔ تو اس وجہ سے میں پیالہ لے کے پڑوسن کے پاس گئی کہ بہن تھوڑا سا سالن دے، تو وہ رو پڑی۔ میں نے کہا تو ناراض ہے تو میں چلی جاتی ہوں، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، بات ایسی ہے کہ تم پاک آدمی ہو، اچھے مومن ہو، تمہارا خامن حج پہ جانے والا ہے، اور یہ جو ہانڈی میں پکتا ہے نا، یہ گدھے کا گوشت ہے، حرام ہے، اس لیے میں نے تم کو منع کیا کہ میں نہیں دوں گی۔ گدھے کا گوشت کیوں؟ تو اس نے ہسٹری سنائی کہ تین دن سے ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں، اور شریعت نے کہا ہے کہ تین دن تک اگر کچھ نہ ملے تو تم حرام کھا سکتے ہو، جان بچانے کے لیے۔ بس یہ پریشانی سے میں یہاں آئی ہوں، کھانا بھی نہیں پکا اور میری طبیعت بھی خراب ہو گئی سن کے۔ عبداللہ نے اس ابراہیم ادم کو کہا کہ یہ سن کے کہ میرے پڑوس میں ایک مسلمان فیملی کی یہ حالت ہے کہ تین دن سے ان کو کوئی کھانا نہیں ملا اور میں حج کرنے کے لیے جاؤں، میرا حج یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ میں نے حج کا جانے کا ارادہ بند کر دیا، اور جو پیسے ساتھ لے جانے والا تھا میں نے اس کو بھائی کو دے دیے، اور اپنی عورت کو میں نے کہا کہ جب تک اس کا خامن واپس نہیں آئے یہ ہمارے گھر پہ کھائیں گے، ہمارے مہمان ہیں۔ ابراہیم ادم نے اس کا ہاتھ چوما، کہنے لگے اے عبداللہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں۔ پھر اپنی بات سنائی کہ کس طرح فرشتوں نے تیرا ذکر کیا، میں تیرے پاس آیا، تیرا حج خدا نے قبول کیا، اتنا ہی نہیں مگر تیری وجہ سے 600,000 آدمی کا حج قبول کیا۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1905 میں جنگ بار کے جماعت خانے میں پہلے ہی دن جب پدرامنی کی کرسی پہ بیٹھ کے عورتوں کی طرف دیکھا تو سامنے ہی فرنٹ میں کلثوم بائی ویلانی بیٹھی تھی۔ ماما فرمایا جماعت کو کہتے ہیں کہ میں یہاں آیا ہوں اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ کبھی کبھی ایک جیو کی وجہ سے اکھی جماعت کے اوپر رحم ہوتا ہے۔ فرمان میں لکھا میں اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو دنیا کے اندر ہم جب دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی وجہ سے دعاؤں سے سب کو دیدار ہوا اور اس آدمی کی وجہ سے سب کا 600,000 کا حج قبول ہوا، خدا تعالی کے نزدیک وہ آدمی کے جو عبادت اپنے ہی لیے کرتا ہے، آمین، خدا اس کو ضرور بدلہ دے گا، مگر وہ آدمی کہ جو اپنی عبادت کے اندر دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے اس کا درجہ وہ پہلے آدمی سے زیادہ ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے، کالا روڑا مشنری بیٹھے تھے۔ ماما فرمایا کالا روڑا تم نے بہت عبادت کی ہے۔ عرض کیے کہ خداوند تیری رحمت ہے، وگرنہ میں تو گنہگار ہوں۔ نہیں، تم نے بہت بندگی کی ہے۔ پھر عرض کی کہ خداوند میں گنہگار ہوں، تو دھنی قبول کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوئی کہ تو میری بات کو قبول کرتا ہے، میں تو گنہگار ہوں، تیری رحمت ہے۔ ماں باپ نے پھر فرمایا نہیں، تمہاری عبادت ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن دیکھو اپنی جتنی بھی عبادت نیکیاں تمہاری جمع ہوئی ہیں جماعت کو دے دو، جماعت کو دے دو۔ آمین خدا، بولو۔ عرض کی کہ یا خداوند میری جتنی بھی عبادت نیکیاں اب تلک جمے ہیں میں جماعت کو دیتا ہوں۔ مولا نے بہت خانہ وزان فرمائی، فرمایا دیکھو ابھی تمہارے پاس کچھ نہیں رہا۔ کالا روڑا کہتا ہے خداوند کیوں کچھ نہ رہا، میرے پاس بہت کچھ رہا۔ بابا فرمایا تم نے اپنی عبادت تو دے دی۔ کہ ہاں خداوند میں نے عبادت دے دی، تو مجھے اس کا بدلہ، اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ بابا ہنس کے فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور ملے گا۔ دیکھو تم نے جتنی عبادت جماعت کو دی اور جماعت کی دعا کی وجہ سے جو تمہیں ثواب ملے گا وہ تمہاری عبادت سے زیادہ ہوئے گا۔ گرپیر حسن کبیر جی نے کیا کیا؟ گرپیر حسن کبیر جی فرماتے ہیں کہ میں نے چار یگ تپ کیا، چار یگ، پھر 40,20,000 برس ہوتے ہیں۔ گرپیر حسن کبیر جی کو آج سے 500 برس ہوئے اور کل یگ بیٹھا اس کو لگ بھگ 7,000 برس ہوئے ہیں، تو گرپیر حسن کبیر جی کے یہ 500 برس بھی نکال ڈالو، 4,25,000 برس، 43,00,000 میں سے 4,25,000 نکال ڈالو تو لگ بھگ 39,00,000 برس ہوتے ہیں۔ 39,00,000 برس پیر حسن کبیر دین نے تپ کیا، بندگی کی۔ جب پیر حسن کبیر دین کو انند کا ور دیا مولانا اسلام شاہ نے، تو اس وقت کہتے ہیں یا مولا، فلتار ویلا کے یہ جیو ایسے ہیں کہ اس میں سے مسکہ نکل چکا ہے، ایسی چھاس ہے، ایسی چھاس کے جس میں سے مسکہ مکھن نکل گیا ہے، اب ان میں سے میں مکھن کہاں سے نکالوں؟ تو مکھن ڈال۔ اور اس کے سامنے عرض کی کہ میری 39,00,000 برس کی جو بندگی ہے میں جماعت کو دیتا ہوں۔ یہ 39,00,000 برس کی بندگی جو پیر حسن کبیر جی نے جماعت کو دی ہے، اس کے شکرانے میں ہم لوگ برس میں 2 بیج شکرواری روزے رکھتے ہیں۔ پیر حسن کبیر دین کی جو عبادت ہم کو ملی ہے اور اس عبادت کی وجہ سے ہم کو یہ ست پنتھ ملا ہے اور حضرت امام کی ہم کو شناخت ملی، اس کے شکرانے میں ہم برس میں 2 روزے رکھتے ہیں جس کو ہم شکرواری بیج کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام نے، شاہ کریم صلی اللہ علیہ نے 1964 میں ایسوسی ایشن کی کانفرنس ہوئی، مجھے یہاں کا یاد نہیں لیکن افریقہ کے اندر یہ عادت تھی آدمی کو روزہ نہیں رکھنا، تو جماعت میں صد پڑتا تھا، اناؤنس ہوتا تھا کہ 15 سینٹ روزے کی بخشامنی کے قبول ہے، یعنی روزہ نہیں رکھو 15 سینٹ دے دو تو روزہ قبول، جماعت میں اناؤنس ہوتا تھا۔ تو کچھ مشنریوں نے گڑبڑ کی ہوگی تو امام تک یہ بات پہنچی۔ مولانا حضرت امام ہنس کے فرمایا کہ تم 8 دن میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتے؟ جب 8 دن کی بات آئی تو تنزانیہ کا پریسیڈنٹ رائے شمس الدین پر کھڑا ہو کر کہتا کہ خدا ان 8 دن نہیں برس میں 2، تو ماں باپ اتنا ہنسا۔ ماں باپ تو دنیا بنے جان بوجھ کے مذاق کرتا تھا، وہ تو سمجھتا ہے، لیکن صاحب نے کہا کہ تم 8 دن میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کہتا خدا ان 8 دن کی بات نہیں، 6 مہینے میں ایک روزے کی بات ہے۔ تو ماں باپ فرمایا یہ روزہ بخشایا نہیں جا سکتا، روزہ رکھو، کیونکہ یہ تو گریٹیچیوڈ ہے، یہ گریٹیفیکیشن نہیں، یعنی ہم کسی کو گریٹیفائی نہیں کرتے، ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، ہمارے پہ احسان کیا گیا ہے، تھینکس گیونگ ہے۔ کہ پھر حسن کبیر جی نے اپنی عبادت ہم کو دی اور اس کے بدلے میں ہم کچھ دے نہیں سکتے، مگر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ شکرانے کا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے دینداروں یہ روزہ تو رکھنا ہی چاہیے، بخشا نہیں جا سکتا۔ تو پیر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت ساری جماعت کو دی، کلاروڑا سے ساری عبادت جماعت کو دلوا دی سلطان محمد شاہ نے۔ ایسے بہت سے مومن ہیں کہ جب اول سفرا کھٹتے ہیں تو کہتے ہیں حاضر مجلس کو ہم اس کا ثواب دیتے ہیں، شاباش ان کو، کہ وہ صرف اپنے لیے یا اپنے فیملی کے لیے نہیں سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت منظور ہوتے ہیں، مولا ان کو پیار کرتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے امام کے پاس جب دعائیں مانگتے ہیں مولا بہت خوش ہوتا ہے، اور ہمارے مذہب کا یہ فرض ہے۔ چاند رات کی یہ مجلس میں ہمیں یہ ثواب ملتا ہے کہ ہم گزر جانے والی روحانی کے حق میں دعا مانگتے ہیں، یوں بھی ہمیں مانگنا چاہیے کہ جب کسی کی زیارت ہوتی ہے، سمر ہوتا ہے تو ہم مانگتے ہیں، لیکن یہ مجلس اسپیشل بنائی گئی اس لیے کہ جو اس مجلس کے ممبر پہ گزر جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، مولا بہت راضی ہوتا ہے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے اور ہماری دعائیں خدا قبول کر کے اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو یہ چاند رات کی مجلس کا فائدہ ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، نافرمانیوں سے بچاوے. مولانا حضر امام دستوں سکریت میں پورا رکھے، مولانا حضر امام اپنی فرمان برداری میں رکھے، مولانا حضر امام ہمیں نیکیوں دے وے، مولا اپنی رحمت ہم پہ زیادہ کرے، مولا آپ کی نیک امیدوں پوری کرے، جان مال میں برکت دے وے، آل اولاد میں برکت دے وے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے وے، ایمان کی سلامتی دے وے، ایمان زیادہ کرے، اپنی رحمت زیادہ کرے، آپ کی عبادت زیادہ ہوئے، مولا آپ پہ راضی زیادہ ہوئے، مولا دین دنیا کے اندر آپ کو ہمیشہ اونچا رکھے، اچھی حالت میں رکھے، کٹم قبیلے جملے جماعتوں میں سلاسم محبت دے رہے. مولانا حضر امام زہر باطن دیدار نصیب کر. کل جگ آبیو اتاولو تمہ سامڑو منی والا بھائی جی، اے کامین کاجے جے جیو بھول سے کامین کاجے جے جیو بھول سے تینو گڑو بھوتا گر ڈولتا دیکھو ان سائر میری ماں بھار جی، اے سمندر ماں وہاں جے میں ڈولتا دیکھو سائر میری ماں بھار جی، وچار کری وامی لاکھ سو وچار کری نے جو وامی لاکھ سو تو اتر سو پہل پار جی
ہے کہ عمر خدا کی بخشش ہے. عالم کو جب بھی مغروری آ جاتی ہے کہ میرے جیسا بھی کوئی نہیں، میں بہت جانتا ہوں، تو ختم. مولا علی کے کلام میں کہ عالم کو اگر مغروری آئی تو اس کا علم ختم ہو جاتا. اس لیے علم کا کبھی بھی حساب نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی حد نہیں. ابو سفیان تھوری مسلمانوں کا ایک بہت مشہور صوفی ہے، یہ سنی مسلمان اس کو بہت مانتے ہیں. اس کو بڑی مغروری تھی اپنے علم کی. مولانا امام جعفر صادق کے زمانے کے اندر تھا. اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو سائنٹسٹ تھا اس زمانے کا، اور ایسے دو تین آدمی تھے مگر ایک ابو اوجا کر کے ایک آدمی تھا، وہ سائنٹسٹ تھا. اور اس کو یہ بہت خیال تھا سائنس کے حساب سے کہ میں بڑا عالم ہوں. ایک دفعہ یہ ابو اوجا اکیلا امام کے ساتھ بحث کرنے کے لیے گیا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے. ابو اوجا جو تھا وہ خدا کی ہستی سے انکار کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کارخانہ خود بخود جاری ہے اور خدا کی ہستی نہیں. ایک دفعہ وہ پانی، مٹی اور کچھ کپڑے گندے ٹکڑے کر کے اس نے اس میں ڈالے اور خود اوپر پیشاب کیا. اس کو تم ابھی بھی کرو گے تو ابھی بھی رزلٹ وہی آئے گا کہ اس کے اندر جو تمہارے پیشاب کے جو جرمز ہوتے ہیں بیکٹیریا، وہ بیکٹیریا ہے، وہ آہستے آہستے بڑے ہو کے لاروا بن جائیں گے. یعنی بیکٹیریا آنکھ سے دکھتے نہیں، لاروا آنکھ سے دکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے جیو بن جاتے ہیں. اس کو اسی طرح سے رہنے دو، تو کچھ مدت کے بعد چیونٹی جتنے بڑے بڑے مکوڑے بن جاتے ہیں، مگر یہ سب سنگل سیل ہے. تو اس نے ابو اوجا نے ایسے تھوڑے یہ جیوات بنائے اور ایک بوتل کے اندر ان کو ڈال کے مولا کے پاس شیشے میں رکھ کے لے گیا. مولا کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے کرتے کہتا ہے کہ انسان بھی خلقت کر سکتا ہے. شیشے میں سے بوتل نکال کے امام جعفر صادق کے سامنے رکھ کے کہتا ہے اس کا خالق میں ہوں. امام تو امام ہے. امام ہنسے، اچھا اے ابو اوجا یہ تم نے خلق کیا ہے؟ ہاں میں نے خلق کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں نر کون ہے، مادہ کون ہے، سمجھو میل کون ہے، فی میل کون ہے؟ ابو اوجا تو چپ، گردن نیچی ڈال دی، شرمندہ ہو گیا. اس وقت اس کو معلوم نہ تھا کہ جو سنگل سیل جو امیبا یا سپرمٹوزا ہوتا ہے اس کے اندر نر مادہ کی تخصیص نہیں ہوتی، اسے معلوم نہ تھا. امام جانتا تھا. ابو اوجا خاموش ہو گیا، معافی مانگی. اس کے بعد کبھی امام کے ساتھ اس نے بحث نہیں کی. جو ادھورا علم ہوتا ہے وہ چھلکتا ہے، اور ادھورا علم والا ہمیشہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ کر دیتا ہے کہ جو آتھینٹک نہیں ہوتی. ابو سفیان تھوری تھا نا، اس کو بھی اپنے علم کا، اپنی عبادت کا بڑا غرور تھا. وہ کیا کرتا تھا، اس کی سکن میں ایک ایسی سینسیٹیویٹی تھی کہ وہ کھادی کے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، ریشم کے کپڑے پہنتا تھا، لیکن اوپر میلا پھٹا ہوا جبا پہنتا تھا، اور لوگ اس کو سمجھتے تھے کیسا اچھا فقیر درویش ہے. امام جعفر صادق کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا. مولانا جعفر صادق ریشم کا جبا پہن کے ریشم کی پگڑی باندھ کے باہر نکلتے تھے. ابو سفیان تھوری ایسا ہی کچھ مجمع کے اندر بیٹھا تھا، امام کے ساتھ باتیں کرتا تھا، تو مغروری کی وجہ سے مولا کو کہتا ہے یا سیدی آپ علی نبی کے لڑکے ہیں، اس کی اولاد میں سے ہیں، آپ کو یہ لازم نہیں کہ ایسے قیمتی کپڑے ریشم پہنا کرو. مولا کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا جبہ ایسا کھولا تو اندر پھٹے ہوئے کپڑے تھے. ابو سفیان چپ ہوا. مولا آگے جا کے اس کے جبے کو ایسا کھولا تو لوگوں نے دیکھا کہ اندر ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. مولا کچھ بولے نہیں، چلے گئے. لوگوں نے اس کو مارا، ابو سفیان تھوری کو مار پڑی، کیونکہ وہ لوگوں کے اندر دمب کرتا تھا، چیٹنگ کرتا تھا. اس کا ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا. تو اس قسم کی باتیں جب عالموں کے اندر آتی ہیں تو عالموں کو ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے، نمبر پہلا کہ میرے علم سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے. عالم کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے علم سے کوئی آدمی رستہ خراب نہ کر لے. نمبر دو، علم والے کو کبھی بھی مغروری نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم اتنا زیادہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ کچھ بھی نہیں. انسان ایک ہزار سال تک بھی علم سیکھتا رہے تو بھی اس کو علم میں اتنا بھی نہیں آتا کہ جتنا یہ ساری ندی میں سے تم ایک انگلی جتنا پانی اٹھا رہے. تو یہ چیز پڑھے لکھے آدمیوں کو، ایجوکیٹڈ کلاس کو، بزرگوں کو، لیڈروں کو، مشنریوں کو یہ چیز کا بہت دھیان رکھنا. اور اچھا ہوا تم نے ایسا کوشچن پوچھا، مگر اسے کے اندر میرا بھی حق ہے. جب یہ کیس آیا اور اس کیس کے اندر ہماری جماعت کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کی زبانیاں جب ہوئیں تو ہم سب نے
کورٹ میں یہ کہا کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ امام کی جوت کو دیتے ہیں, امام کے کٹمبی جنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں, نہ اس کی ماں کا, نہ بھائیوں کا, نہ اس کے بیٹوں کا, اولاد کا, کسی کا کوئی حصہ نہیں. ہاں وہ اپنی مرضی سے کس کو جو چاہے دے دے, لیکن ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس نور کو دیتے ہیں کہ جس نور کو ہم اللہ ایشور کے اوتار کے طور پہ مانتے ہیں, اس کو ہم امام کہتے ہیں. باقی اس کے اندر اور کوئی تحق نہیں, ہماری دسلم, ہماری مہمانیاں یا ہماری جو کچھ بھی گفٹس وغیرہ ہیں وہ امامت کے بوجھتے ہیں. تو کیس وہ ہار گئی اسی پوائنٹ کے اوپر کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں امام کو دیتے ہیں, ہم اس میں امام کے جو کٹمبی ہیں, امام کے ریلیٹو ہیں, ان کا کوئی حق نہیں. ہمارا تعلق امام کے ساتھ کیسا ہے تم سمجھو کہ سلطان محمد شاہ جب دنیا بھر میں حیات تھے ہم اس کو کتنا چاہتے اور پیار کرتے تھے. ابھی سلطان محمد شاہ کی ہم نے فوٹوز بھی نکال ڈالی کیونکہ ہم نور کو ماننے والے ہیں. اگر ہم اتناشریوں کی طرح ہر امام کو ایک الگ ویکتی آئیڈینٹیٹی یا انڈیویجول پوزیشن کے اندر مانتے ہوتے تو 48 اماموں کا مرن دن ہم مناتے اور ہم بھی واہ واہ کرتے اور بہت کچھ کرتے, لیکن ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں. امام کا وارہ پورا ہوا, دوسرا وارہ آ گیا تو ہم تو اس کو اسی طرح مانتے چلے ہیں, وہ پہلی چیز تو ہم بھول گئے, کیونکہ ہم تو نور پرست ہیں, امامت کو ماننے والے ہیں. جو امامت آج حاضر ہے ہم اس کی غلامی کرتے ہیں, ہم کو بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ بدن کی معرفت سے ہم کو ہدایت ملتی ہے, مگر نہ امامت ہے وہی ہمارا ایم ہے, دھیے ہے. اس لیے جو امام کی شناخت بہت ضروری ہے, اور یہ چیز شناخت میں آتی ہے کہ حاضر امام کے بدن کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق نہیں ہے, جسمانی تعلق اس لیے کہ بدن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. کیونکہ اگر محض حاضر امام محض نور ہی نور ہے اور بدن نہیں تو اس کے ساتھ ہم کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس کی وحی کو اٹھا سکیں. اس لیے نبی اور امام دنیا میں آئے تاکہ وہ ہدایت دیں. اور کیا کوشچن ہے؟ علیہ السلام کے ساتھ جو فاطمہ کا جو اس کی پوزیشن تھی نا, وہ یونیک پوزیشن ہے. وہ پوزیشن اور کسی امام کی گھر والی کو نہیں ملی سوا کے امام جس کو دے رہے. مثال کے طور پہ 1946 میں اگست کی 7 تاریخ کو دارالسلام کے اندر بیگم صاحبہ ام حبیبہ کو سلطان محمد شاہ نے ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا, اور جب ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا تو ماتا سلامت ادھر سے اٹھ کے گھٹنے کے اوپر بیٹھ کے جس طرح سجدہ کرتے ہیں ہم نماز میں, ایسا حاضر امام سلطان محمد شاہ کے بوتوں کے اوپر اس نے اپنا سر رکھ دیا. وہ جو ٹائٹل تھا ماتا سلامت کا, یعنی امت کی ماں بنی, وہ شکتی برابر, مگر نہ وہ شکتی اس کے پاس ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی کو دے رہے نہیں. جیسے کہ امام حسن علی شاہ مرحب نے اپنی ماں کو پیری جوما دیا تو وہ پیری جوما شکتی کے ساتھ ہے. اور کیا بات ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے تمہیں کھانا کھلایا تو نہ سمجھنا کہ وہ کھانا مفت کھایا, اس نے کیوں کھلایا؟ دو باتیں ہیں, یا تو تمہیں مسکین بھکاری سمجھ کے کھلایا, تو اگر بھکاری سمجھ کے کھلایا تو تمہارے اوپر اس چیز کا احسان پڑ گیا, تمہارے اوپر بوجھ پڑ گیا, گناہ ہو گیا کہ تم نے مسکین اپنے آپ کو سمجھ کے اس نے کھلایا اور تم نے لے لیا, اس کا عوض دینے کے لیے تمہارے اوپر ذمہ داری آ گئی, جوکھم آ گیا, اور اس کی قیمت دینی پڑے گی. اب نہیں دو گے, کسی اور صورت سے دو گے. اگر وہ دوست سمجھ کے کھلایا ہے تو بھی اس کی قیمت ہو گئی, کہ اس دوستی کی وجہ سے کھلایا ہے, تو دوستی کی قیمت کل تم اس کو کھلاؤ گے. دنیا کے اندر کوئی چیز مفت نہیں ملتی, مذہب کے لیے بھی ہمیں قیمت دینی چاہیے, اور وہ قیمت ہماری ریاضت ہے, ہماری محنت ہے. 11 سال کی عمر سے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی. میری یہ حالت رہی کہ ہر وقت 24 گھنٹے سوا کے میں ٹوائلٹ میں جاؤں تو کتاب باہر رکھوں, وغیرہ نیند کے ساتھ بھی کتاب میری تکیہ کے نیچے ہو گئے, کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاؤں. اسکول کی کتابوں کے علاوہ مذہبی کتابیں, فلسفہ, دینیات, ہسٹری, شاعری, یہ چیزیں پڑھنے کا بہت شوق رہا. 11 سال کی عمر سے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی. جو کچھ بھی مجھے پیسے باپ کی طرف سے جیب خرچ کے ملتے تھے, میں نے ان پیسوں کا ایک بسکٹ بھی خرید کے کھایا نہیں. 7-8 برس کی عمر میں مستی بھی کرتا تھا, باپ کے کھیتے سے پیسے بھی چراتا تھا, تو اس وقت تو یہ بسکٹ وسکٹ ایسی چیزیں خود کھاتے تھے. مگر 11 سال کی عمر میں مجھے جب سمجھ آنے لگی اور علم کا شوق پڑا, تو پھر یہ حالت رہی کہ جو کچھ مجھے ملتا رہا میں اس کی کتابیں خریدتا رہا اور کتابیں پڑھتا رہا. آج میں قریباً 7 برس کا ہوں, لیکن اس عمر میں بھی آج بھی 6-7 گھنٹے روز میں اسٹڈی کرتا ہوں. ایوری ڈے 6-7 گھنٹے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے رات کو 2 بجے میری آنکھ کھل گئی, میں بیڈ روم سے اٹھ کے اپنے اسٹڈی میں گیا, دروازے بند کر کے بتی جلائی اور پڑھنے لگ گیا یا لکھنے لگ گیا. 4 بجے تو جماعت خانے چلا گیا. میری کوئی بھی مقرر نیند نہیں رہی, میں جب چاہوں سو جاؤں, جب چاہوں اٹھوں. مجھے لازم نہیں ہے کہ اتنے بجے ہی مجھے سونا چاہیے, ہر دفعہ ہر وقت ہر جگہ میں سو بھی جاتا ہوں اٹھ بھی جاتا ہوں. اور مجھ کو کبھی سارے دن کا اجاگرا ہو رہے اور مجھے جاگنا ہو رہے, تو میں کبھی 10-15 منٹ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اگر میں سو لوں تو وہ 15 منٹ کی نیند 5 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوتی ہے. یہ سب چیزیں مجھے کئی برسوں کی ریاضت محنت کے بعد بھی نہیں. میں پڑھتا رہا, مولا کے فضل و کرم سے میں ایک دفعہ جو چیز پڑھ لیتا ہوں میں اس کو یاد رکھتا ہوں. ایک کتاب 200 پیج کی ہے, میں ساری کتاب تقریباً 35-40 منٹ میں پڑھ جاتا ہوں. میری فاسٹ ریڈنگ ہے, اوپر سے نیچے میں لائنیں پڑھتا ہوں. اور میرے ریزنس میں یہ عادت بنا سکتے ہو تو کوئی بھی, مگر تھوڑی محنت لگتی ہے. رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ اس طرح اردو اور فارسی لکھی جاتی ہے, میں اس طرح کبھی پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی چیز یاد کرنی ہے. ساری کتاب ایک دفعہ پیج کھول کے اوپر سے نیچے سے لائنوں کے ساتھ میں نے نگاہ پھرائی تو ورڈس میرے اندر فوٹوگرافی کی طرح آتے ہیں. پھر جہاں مجھ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے وہاں میں پینسل سے ذرا سا نشان لگا لیتا ہوں. ساری کتاب فاسٹ ریڈنگ کے بعد پھر میں یہ سلولی پڑھتا ہوں, ورڈ میپ اس میں چلے جاتے ہیں. 20 برس کے بعد بھی مجھے پوچھو تو میں کہوں گا کہ یہ فلانی کتاب ہے. اس طرح سے پڑھنے سے دماغ میں میٹر جمع ہوتا ہے, اور میٹر جمع ہوتا ہے پھر اس کی اپلیکیشن بھی ہوتی ہے. تم نے پڑھ پڑھ کے اس کی فائلیں بنا کے دماغ کے اندر فائلیں تو بھر دی, اب وہ فائلوں کو نکالنا وہ بھی سیکھنا چاہیے نا, وہ ٹیکنیک بھی آنی چاہیے. تو وہ ٹیکنیک آتی ہے اس سے. میں وائز کرنے جاتا ہوں, تجھے معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں. میں سب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں, لیکن ہر وائز کرنے سے پہلے میں دل میں دعا مانگتا ہوں. میں نے کبھی طے نہیں کیا کہ میں مجھے کیا سبجیکٹ بولنا ہے, کبھی نہیں. خصوصاً لاسٹ جبھی 46 میں حضرت امام نے یہاں بمبئی میں 64 مشنری تھے, اس وقت میں سب سے چھوٹا تھا. تم تو بچے ہو, لیکن جو بڑی بزرگ جیسے جیسے ہیں ان کو اگر یاد ہوگا کہ میری آواز ان سے کتنی سخت تھی. تو امام نے مجھے افریقہ بھیجا مشنری بنانے کے لیے, تو اس وقت امام نے جو مجھے بخششیں دی ہیں نا وہ کام آتی ہیں مجھے آج. مگر ہر واز سے پہلے میں مولا کو کہتا ہوں یا مولا کہ جناب کو کیا چاہیے مجھے معلوم نہیں, علم تیری طرف سے آتا ہے, مشنری ہدایت کرتے ہیں تیری طرف سے, جماعت کو ہدایت کیا کرنی ہے, میں تو ہدایت کے لائق نہیں, میں تو خود ہدایت مانگنے والا ہوں, میں دوسروں کو کیا ہدایت کروں, مگر مشنری ہوں, ہدایت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں, تو تو مجھے بلا اور میں بولوں, اپنے علم کے لیے دعا مانگو, پڑھو بھی مگر اس کے ساتھ ساتھ روز روز خدا کو کہو یا مولا تو مجھے علم و حکمت دے, علم بھی ملے حکمت بھی ملے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کا ایک مثال دوں, یہ بھنڈی بازار میں ادھر سے جاؤ نا تم تو بھنڈی بازار کو کراس کرو, سامنے نل بازار شروع ہو گئے اس سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ جو دکانیں ہیں اس کے اوپر قاضی مرغے تھا, مجھے معلوم نہیں ابھی بھی ہے کہ نہیں, ابھی بھی ہے, میں یہ بات کرتا ہوں 1940 کی, 1940 کی, قاضی مرغے نے ایک سرکولر بھیجا, سب جتنے بھی مسلمان فرقے تھے ہماری کلب میں ایسوسی ایشن میں, اس کا ایک سرکولر آیا کہ آپ کی طرف سے ایک ایسا آدمی بھیجو کہ جو علم فقہ جانتا ہو رہے, یعنی جورسپروڈنس. بات یہ بنی کہ دو میمن فیملیوں میں شادی ہوئی, ایک میمن کے گھر میں دو بیٹے تھے, دوسرے میمن کے گھر میں دو بیٹیاں تھیں, دونوں بیٹیوں کی اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ, بڑی کی بڑے کے ساتھ, چھوٹی کی چھوٹے کے ساتھ شادی ہوئی. بڑی کا نام کبرا تھا, کبرا تھا, چھوٹی کا نام صغرا تھا. تو شادی ہوئی, نکاح ہوا, ابھی دونوں نکاح ساتھ ہوئے تھے, دونوں ایک ہی گھر میں گئے, دونوں بھائی تھے, دونوں کے روم بازو بازو میں تھے, مگر ہوا یہ کہ بڑے لڑکے کے ساتھ بڑی لڑکی کا کبرا کا نکاح ہوا تھا, لیکن روم کے اندر چھوٹی لڑکی چلی گئی اور چھوٹے بھائی کے روم کے اندر بڑی لڑکی چلی گئی, اور اس بات کا پتا صبح لگا, میرج کنزیوم ہو گئی. جب دوسرے دن پتا لگا کہ اس کا نکاح تو اس کے ساتھ ہوا تھا, اس کا نکاح تو اس کے ساتھ ہوا تھا, تو یہ چیز تو نکاح فسخ ہوا بلکہ حرام ہو گئی ہے, زنا ہو گیا. اب یہ پڑے تعصب میں کنفیوز ہوئے, ملا مولویوں کو پوچھا گیا, قاضی مرغے کو پوچھا گیا, قاضی مرغے حیران کیے بھی کیا کیا جائے, نکاح ٹوٹ بھی نہیں سکتا کیونکہ نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. ابھی اس کا رستہ کیا, اگر واقعی نکاح ہوا ہے اور کچھ خرابی ہو گئی تو 3 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے, یا عمل تک کی عدت پتا لگے, مگر یہاں تو جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ تو وہ بات بنی ہی نہیں. تو جب یہ بات ادھر آئی سامنے وزیری ریسٹورنٹ میں, میں اور کیپٹن لکھپتی ہم لوگ کھانا کھاتے تھے دوپہر کا, اور یہ چرچا ہوتی تھی. کیپٹن لکھپتی مجھے کہتا ہے ارے اس میں کیا ہوا مشنری, اس میں کیا ہوا, اس کو بولو نام بدل دو.